بھی کہا, لیکن نیو ہیمپشر میں پاکستان کی کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو کیا ہمیں نیو ہیمپشر سے ایک چھوٹی سی آپ کو جھلک دکھاتے ہیں. یہ ان کا نام ہے ڈونا موسو, یہ مانچسٹر میں ہے. انہوں نے تابندہ نعیم سے بات کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے آپ کو سنوائیں.
From Manchester, New Hampshire. I work for the YMCA. I know who I'm voting for. I'm not going to share.
Who do you think is going to win?
Unfortunately, Trump. I don't like his politics. I don't like his bluster. I don't like his spouting things that people want to hear with no backing to what he's saying. He's going to build a wall. How? I don't like him insulting minorities. I don't like him labeling a whole race of people as being rapists and killers.
یہ ڈونا سے انہوں نے بات کی جو مانچسٹر میں وائی ایم سی اے نامی ادارے کے لیے کام کرتی ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن امیدوار ہیں ان کی پالیسیوں کے اوپر نکتہ چینی کر رہی تھیں. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ڈیموکریٹ طرف رجحان رکھتی ہیں, اور انہوں نے ان کو یہی بتایا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنے برنی سینڈرز کے لیے اپنی ووٹ کا اظہار کیا ہے. دوسرے نیو ہیمپشر میں جب انہوں نے مانچسٹر ہی میں تابندہ نعیم نے بات کی, ان کا نام رابرٹ ہے, وہ ایک کاروباری ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو وہ بھی سنوا دیں, پھر ہم ظفر طاہر صاحب سے بات کرتے ہیں جو ایک ریپبلکن ہیں.
Robert, I'm an independent, so I vote for who I like. I'm voting for Donald tomorrow. I always, my whole life, wanted to like the idea of having a businessman be in charge of the country rather than a politician. So this is the first time.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ رابرٹ ان کا نام ہے, پہلا ہی نام انہوں نے بتایا اپنا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں, بزنس کاروباری اداروں سے ان کا تعلق ہے, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ہمیں تابندہ نعیم نے بھی جوائن کر لیا ہے, اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر طاہر صاحب جو کہ جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے, اور ان کو ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے, اور وہ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو کسی میٹنگ میں جانا ہے. تو آئیے پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ لیتے ہیں تابندہ سے. السلام علیکم تابندہ.
جی وعلیکم السلام ویدر.
تابندہ ابھی ہم نے وہ اپنے آپ نے جو رابرٹ اور ڈونا سے بات کی وہ تو ہم نے اپنے سننے والوں کو سنوا دی ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ برف باری ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ماحول نظر آ رہا ہے, کیونکہ ووٹنگ تو شروع ہو گئی ہے, ہمارے پاس کچھ نتائج بھی آنے شروع ہوئے ہیں کہ کہاں پر کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, کچھ ماحول بتائیے.
جی ماحول یہ ہے کہ برف باری تو بہت ہوئی رات کو, لیکن رات ہی کو 12 بجے کے بعد پولنگ کا آغاز ہو گیا تھا, اور جو لوگ اپنے پولنگ اسٹیشن تک پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے. کیونکہ نیو ہیمپشر کی جو میں خاص بات نوٹ یہ کر رہی ہوں کہ برف باری کافی زیادہ ہونے کے باوجود یہاں پر اس طرح سے دن میں سرگرمیاں رک نہیں گئیں جس طرح سے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ اس وقت میں ایک پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں جہاں پہ ووٹرز کی کافی بڑی تعداد ہے, اور آج صبح سے جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی میں دیکھ رہی ہوں, اور جب سے ہم لوگ اپنے ہوٹل سے نکل کر یہاں آئے ہیں پولنگ اسٹیشن میں, ہمیں کافی چہل پہل اور ہنگامہ دکھائی دے رہا ہے. کافی لوگ ہیں, کافی تعداد ہے, جبکہ نیو ہیمپشر کے اندر بہت زیادہ بہت بڑی گنجان آبادی علاقہ نہیں ہے یہ, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں تمام جو اسکول ہیں جہاں پر پولنگ اسٹیشن بنے ہیں وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ووٹرز نظر آ رہے ہیں. تو ٹرن آؤٹ کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا, ٹرن آؤٹ کافی
زیادہ ہے. اچھا ہم اس وقت اب بات کرتے ہیں ڈیموکریٹ ہیں ہمارے ساتھ ظفر طاہر صاحب, ان کو کسی میٹنگ میں جانا ہے. السلام علیکم ظفر صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت تھوڑا آپ کے پاس وقت تھا. تو ہمیں یہ فرمائیے گا کہ آئیووا کاکسس سے پہلے رائے عامہ کے جائزوں کی جب ہم بات کرتے تھے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی یقینی سی جیت نظر آتی تھی, لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر ٹیڈ کروز سامنے آ گئے. ابھی بھی رائے عامہ کے جائزوں میں انہیں برتری حاصل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ہیمپشر میں ان کی حیثیت اور کی جیت کا کیا امکان ہے, جبکہ ووٹروں کی بڑی تعداد ابھی تک غیر یقینی پن کا بھی شکار ہے؟
جی جو میں نے دیکھا ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ, میں تو ڈیموکریٹ ہوں, ریپبلکن تو میں نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ
میں نے اسی لیے آپ سے جان بوجھ کے ڈیموکریٹ کا وہ ٹرمپ صاحب کا سوال پوچھا ہے, تو اس کے بعد میں برنی سینڈرز کی طرف اور ہلری کلنٹن کی بات کروں گا.
یہ بات تو تجزیہ نگار کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جو فیلڈ آپریشن ہیں وہ کافی ویک ہیں, یعنی کہ جو زمینی حقائق تھے اور جو زمین پہ جو ان کی ٹیم موجود تھی اس نے اس کی وہ اتنی وہ آرگنائز نہیں تھی, اس طریقے سے اس نے کام نہیں کیا جس طریقے سے کروز کی ٹیم نے کیا. اور میرے خیال سے ان کو ایک ریالٹی چیک ہوا, انہوں نے یہ بات ریلائز کی کہ صرف ہجوم کو اکٹھا کر لینے سے اور میڈیا پہ پبلسٹی سے ووٹ نہیں نکلتے, ووٹ نکالنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو نیو ہیمپشر میں میرے خیال سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے محنت کی ہے, ان کی ٹیم موجود ہے, پول میں اس وقت وہ کافی آگے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیوی ٹرن آؤٹ ریپبلکنس کا جو ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ بینیفٹ کرے. کافی عرصے سے وہ نیو ہیمپشر میں کام کر رہے ہیں اور نیو ہیمپشر سے ان کو کافی امیدیں وابستہ ہیں. اگر آج ٹرمپ صاحب پولز کے باوجود اگر وہ یہاں پہ برتری حاصل نہیں کر سکے, اگر پہلی نمبر پہ نہیں آئے وہ, تو ان کو کافی دھچکا لگے گا, اس لیے کہ پھر پرائمریز کا جو رخ ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہوگا جہاں پہ ان کے لیے مزید چیلنجز میں اضافہ ہوگا.
اچھا ظفر صاحب, آپ کچھ دیر اور ہمارے ساتھ رہیے, دو چار منٹ, اور میں اسی کا سوال کا جواب اب لینا چاہوں گی جو کہ ریپبلکن ہے ایم جے خان صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ایم جے خان صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں, اسی لیے ہم نے ایک ڈیموکریٹ سے سوال کیا کہ کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں آپ کس طرح سے ان کی حیثیت کو یہاں پر دیکھتے ہیں, یا آپ کے خیال میں بھی کسی اور دوسرے ریپبلکن امیدوار کا وہاں پر سامنے آنے کا زیادہ امکان ہے جیسے کہ کاسک کے بارے میں کہا جاتا ہے؟
جی, بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو میں کہوں گا کہ امریکہ میں آج کل فضا جو ہے وہ اس طرح کی ہے, پولیٹیکل فضا, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے, ان کے خلاف ایک رجحان ہے ووٹرز کے ذہنوں میں. اسی لیے دونوں پارٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں سمجھے جاتے ان کو زیادہ فوقیت حاصل ہے, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز ریپبلکن میں اور برنی سینڈرز ڈیموکریٹ سائڈ پہ. اور یہی رجحان خاص کر نیو ہیمپشر جیسی اسٹیٹ جو کہ کافی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے, وہ بہت زیادہ کوئی جیسے ساؤتھ میں کنزرویٹو لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پہ سچویشن ذرا کنزرویٹو کی زیادہ اچھی رہے گی, مگر نیو ہیمپشر میں کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ لوگ ہیں, ایون جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ویوز نہیں رکھتے دونوں پارٹیز میں, تو یہاں پہ بہت موقع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے آنے کا. اور ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی ایسے لوگ جو کہ مڈل گراؤنڈ کے ہیں, جیسے کیسک صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کے کافی بہتر چانسز ہیں اس میں. تو یہ اور ٹرن آؤٹ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. نیو ہیمپشر کے ووٹر بڑے فخر سے اپنے پرائمریز میں حصہ لیتے ہیں, مگر اس کے باوجود بہت زیادہ اگر ہوا تو 60% سے کمی رہے گا ٹرن آؤٹ, اور مگر وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں, ایکسٹریمسٹ ویوز کم رکھنے والے, ان کو زیادہ موقع ملے گا آگے آنے کا آج.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, تابندہ آپ یہ فرمائیے گا, آپ وہاں پر ہیں, آپ کی رپورٹیں ہم نے دیکھی ہیں, اور جیسا کہ معلوم بھی ہے ہمارے سننے والوں کو, ہم نے بتایا کہ نیو ہیمپشر میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے, لیکن مسلمان ووٹ کے بارے میں آپ نے کیا رجحان دیکھا ہے, آپ جہاں جہاں پر گئی ہیں کیا وہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ووٹرز ہیں, مسلمان ووٹرز بھی آ رہے ہیں, اور ان میں رجحان کیا ہے خاص طور پر؟
مسلمان ووٹرز جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا, مسلمان سے کے بجائے میں اگر کہوں گی کہ پاکستانی جو امریکنز ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, جو کہ ووٹر ہیں اور جو یہاں 30-40 سال سے رہتے ہیں, ان سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا رجحان زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے. میں نے ابھی تک, مجھے کوئی ایسا شخص ابھی تک نہیں ملا ہے, میری بات نہیں ہوئی جس سے, جو کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہا ہو. زیادہ تر لوگ ملا جلا رجحان رکھتے ہیں اور انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وہ ایک اپنے آپ کو ذہنی طور پر منسلک محسوس کرتے ہیں.
اچھا, اور اسی طرح جو اگر براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں, پاکستانی کمیونٹی کی آپ نے بات کی, کوئی اور جو جسے کہنا چاہیے, چونکہ ریلیجن کا ایشو اس معاملے میں کافی اس دفعہ سامنے واضح طور پر الیکشن کا ایک حصہ بنا رہا ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ بھی بات کی کہ مسلمان ووٹروں سے اگر کوئی آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو ان کا رجحان غالب.
نیو ہیمپشر کے اندر مسلمان کمیونٹی بہت بڑی نہیں ہے, اور جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ سومالی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, سومالی امریکنز ہیں. اور جو کل رات کو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں تھی اور جہاں پر میری ملاقات ہوئی کئی لوگوں سے, جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے تو آئے تھے لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حامی نہیں تھے, کل رات کو میری زیادہ تر جن لوگوں سے بات ہوئی جو لوگ وہاں پہ ووٹ آج ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جو کل رات کو وہاں موجود تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے اور اتنی برف باری کے باوجود وہ آئے, میرا یہ خیال تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹر ہیں تبھی آئے ہیں اتنی برف کے اندر گھر سے نکل کر, لیکن ایسا نہیں تھا. وہ لوگ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے آئے تھے لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اتفاق نہیں کرتے ڈونلڈ ٹرمپ سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن اور جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ریٹرک ہے اس کو وہ اس کے اوپر وہ ان کو بہت شدید اختلاف ہے, اور وہ یہ سننے آئے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آج رات کچھ ایسا کہیں جس سے ان کی رائے تبدیل ہو جائے. بہت سے لوگ جیسے کہ نیو ہیمپشر کا پروفائل ہی یہ ہے کہ یہاں لوگ آخری وقت تک اپنے ووٹ ڈالنے سے ذرا پہلے تک وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ الائن نہیں کیا ہوا ہوتا, اور یہی تاثر مجھے کل رات کو ملا. ان میں صرف مسلمان ووٹر ہی نہیں بلکہ جو جو سفید فام امریکن ووٹر ہیں جو کہ اس سٹیٹ کے اندر 92% ہیں, اتنی زیادہ سفید فام غیر ہسپانوی آبادی ہے یہاں پر. اور وہ سب کے سب جن سے میری بات ہوئی, مجھے کل رات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں میرے صرف ایک ٹاپ سے بات ہوئی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالنے والے تھے اور جن کا خیال تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اسے اتفاق کرتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی سبقت ہے اس اسٹیٹ کے اندر, کیونکہ اگین ڈونلڈ ٹرمپ جن لوگوں کی طرف سے بات کرتے ہیں وہ شاید بہت بڑی تعداد ان کی یہاں پر رہتی بھی ہے. پولز آپ نے دیکھے ہیں 30% ان کو برتری رہی ہے ابھی تک اپنے نیکسٹ اپوننٹ کے اوپر. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی بھی اس بات کی بہت شاید گنجائش موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اچھا کریں گے اس اسٹیٹ کے اندر.
بہت بہت شکریہ تابندہ نعیم ہمارے ساتھ تھیں جو اس وقت نیو ہیمپشر میں کوریج کے لیے موجود ہیں اور مختلف جگہوں پر جائیں گی اور اپنی رپورٹیں مختلف پروگراموں میں آپ ان سے سنتے بھی رہیں گے. اب ہم ظفر طاہر صاحب سے ایک میرا سوال ہے. ظفر صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کو ہم خدا حافظ کہیں, ایک سننے والوں کو ہمارے بتاتے جائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سی پرائمریز ایسی ہیں جو کسی امیدوار کے لیے کامیابی کا تعین کر سکتی ہیں. کس طرح کی آپ دیکھتے آئے ہیں, بہت عرصے سے آپ کی نظر ہے ان کے اوپر, آپ اس پر کام کرتے آئے ہیں, تو کون کون سی پرائمریز ایسی ہیں کس کس جگہ کی جس سے یہ خاص طور پر ممکن ہو سکے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے اس کو صدارتی نامزدگی ملنے کی امید بہت زیادہ ہو گئی ہے.
دیکھیے, پہلے تو ریپبلکن پارٹی کا ذکر کریں کہ ریپبلکن پارٹی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کینڈیڈیسی ہے, جس طرح وہ سامنے آئے ہیں, وہ ایک ڈسپٹیو ہے. اس نے جو اسٹیبلشمنٹ تھا ریپبلکن پارٹی کا, اس کا جو گیم پلان تھا یا جو اس کی اسٹریٹجی تھی, اس کو ڈسرپٹ کر دیا ہے. انہوں نے ایک ایسے خیالات وہ ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے لے کے آئے جس سے کافی لوگوں کو تشویش بھی ہے, مگر بہت سارے لوگ جو بیزار تھے ڈیموکریٹ سے, جو سمجھتے تھے کہ اوباما کی پالیسی سے ان کو اختلاف ہے, یا وہ امیگریشن کے ایشوز سے تنگ تھے یا ڈسکنٹینٹ تھا, وہ سب جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف گریویٹیٹ کیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بڑے شہروں میں نہیں رہتے ہیں, زیادہ تر جو وائٹ جو ووٹر ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کو ایک نئے خیالات نظر آ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ ویو نظر آ رہے ہیں. اور نیو ہیمپشر میں آپ کو پتا ہے 50% سے زیادہ جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. تو آج کی پرائمری ہے تو چھوٹی, اس لیے کہ پرائمریز میں ہوتا ہی ہے کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیلیگیٹس چنتی ہے, تو ڈیلیگیٹس تو آج اتنے نہیں چنے جائیں گے, مگر اس کا وزن اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایک سگنل بھیجے گا تمام ریپبلکنز کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پہ کھڑے ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مارکو روبیو جو ہیں ریپبلکن, انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے نیو ہیمپشر میں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج لوگوں کو سرپرائز کریں. مارکو روبیو کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے ڈیموکریٹس کے لیے بھی یہ آج کی پرائمری بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ برنی سینڈرز یہاں پہ کافی اسٹرانگ ہیں, اور برنی سینڈرز کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ یہاں پہ وہ آج ہلری سے زیادہ ووٹ حاصل کریں, ان کو برتری حاصل ہو. اس کے بعد یہ پرائمریز کا سلسلہ ہے, یہ ساؤتھ کی طرف جائے گا جہاں پہ ٹریڈیشنل ووٹرز ہیں جو کہ نان وائٹ ہیں, جو کہ جو پارٹی سے بڑی افیلیشن رکھتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کم ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرائمریز کا جو یہ پروسیس ہے یہ اتنا طویل ہوتا ہے, اس میں اتنے ایشوز سامنے آتے ہیں کہ بھی کافی چینجز ہو سکتی ہیں. کل ہم نے سنا کہ شاید بلومبرگ صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کی پرائمریز پروسیس میں جمپ کریں,
تو وہ زیادہ دیر نہیں ہوگی ان کو بہت زیادہ اس معاملے میں.
نہیں, میرے خیال سے پروسیجر موجود ہے دونوں پارٹیز میں کہ آخری وقت تک کینڈیڈیٹس کو لایا جا سکتا ہے. یہ تو پارٹی کے جو کنونشنز ہوتے ہیں اس کے رولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح کل ایک خبر یہ بھی سننے میں آئی کہ جو بائیڈن کے ایک دوست نے شاید یا ان کے ایک ایڈوائزر نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید بائیڈن صاحب بھی اس ریس میں کود پڑے. تو بڑی انسرٹنٹی ہے. آف کورس ڈیموکریٹس تو زیادہ تر لائنڈ اپ ہیں ہلری کے ساتھ, مگر برنی سینڈرز نے پچھلے دو چار مہینوں میں ہلری کی کیمپین میں کافی دوڑانیں ڈالی ہیں, انہوں نے کافی سپورٹ حاصل کی ہے, اس لیے کہ وہ ایسے آئیڈیاز کو چیمپئن کر رہے ہیں جو ایک ورکنگ کلاس امریکنز کے لیے بہت ضروری ہیں. تو جہاں تک اس سال کی سیاست ہے, میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں, جن کو سیاست واچ کرنے کا شوق ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی سیاست ہو رہی ہے کہ جو پچھلے ہم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی. بہت میرے دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سیاست کی سپر بول ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ ڈیموکریٹ ظفر طاہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور اب ہم بات کرتے ہیں ایم جے خان صاحب سے. خان صاحب یہ فرمائیے گا, میں نے پچھلی دفعہ یہ ڈیموکریٹ سے ہی سوال کیا تھا اور لیکن میرا یہ بڑا پسندیدہ سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ایک تاریخی قسم کی چیزیں رقم ہوتی ہیں, جیسے کہ صدر براک اوباما جب 8 سال پہلے صدر منتخب ہوئے, 7 سال پہلے, تو وہ پہلے سیاہ فام امریکی تھے جو کہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے, تو ابھی تک کوئی خاتون امریکہ کی صدر نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہلری کلنٹن جو ہیں ان کا امیدوار ہونا یا صدارتی نامزدگی حاصل کرنا, خاص طور پر یہ تاریخ بناتے ہوئے خاتون ہونے کی حیثیت سے, اس کے کیا امکانات دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ اس پر تجزیہ کریں گے؟
ہاں, میرا نہیں خیال کہ ہلری کلنٹن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک خاتون ہیں. وہ ایک بڑی
سالوں سے
انوالو ہیں سیاست میں, تو یہ کہنا کہ وہ صرف خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ ملیں گے, میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی جو ٹاپ کے جو 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ مائنورٹیز کے ہیں, مارکو روبیو اور جو سینیٹر کروز ہیں, دونوں کیوبن امریکنز ہیں, اور کارلی فیورینا خاتون ان کی طرف سے آ رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت امریکہ کی سیاست یا امریکہ کے ووٹر جو ہیں وہ اس بیسس پہ کچھ ڈیسیشن لے رہے ہیں. آئی تھنک زیادہ اوور ویلمنگ جو وجہ بنتی ہے اس دفعہ وہ ہے آؤٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ. دونوں پارٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو ہلری کلنٹن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اسی لیے جو ٹریڈیشنل جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور جو سینڈر صاحب ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں جو کہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں اکنامک حالات سے, اکنامک ڈسپیرٹی سے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ مل رہے ہیں, تو ان کو آؤٹ سائڈر سمجھتے ہوئے. اسی طرح سے ریپبلکن پارٹیز میں وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر کہہ رہے ہیں, نان اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, ان کو زیادہ اس وقت فوقیت حاصل ہے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہو گئے, ٹیڈ کروز ہو گئے اور مارکو روبیو ہو گئے, اور ٹریڈیشنل سیاستدان جیسے گورنر بش وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی. تو امریکہ میں ایک فرسٹریشن ہے پوری امریکن قوم میں کہ سیاستدانوں نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, واشنگٹن نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, اور واشنگٹن کے جو سیاستدان ہیں وہ اسپیشل انٹرسٹ کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, عام آدمی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, اور دونوں پارٹیز میں اس وقت یہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نیشن وائڈ پول میں بھی ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ جو سینیٹر سینڈرز ہیں وہ تقریباً برابری پہ ہیں, اور یہ تشویش کی بات ہے پارٹیز کے اندر, دونوں پارٹیز کے اندر, کہ اگر ٹیڈ کروز کو نامنیشن ملتی ہے یا برنی سینڈرز کو نامنیشن ملتی ہے تو ٹریڈیشن پولیٹیشن جو ہیں اس سے پریشان ہیں. اور اسی لیے آپ کو وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا نام سننے میں آ رہا ہے یا انڈیپینڈنٹ بلومبرگ کا نام سننے میں آ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ ایم جے خان صاحب, ریپبلکن پارٹی سے ہمارے ساتھ تھے. خان صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب یہ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا پرائمری کا سلسلہ پرائمری کا بھی سلسلہ لمبا ہوتا ہے, اور ابھی یہ پورا سال ہے جس جو کہ انتخاب کا سال ہے امریکہ میں, تو ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی, بات بھی ہوتی رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وضاحت کرتے چلیں گے امریکی انتخابات کے مختلف جو اس کے ایشوز ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اب آپ کو پاکستان کے معاملات کی طرف لے چلیں, ایک کوئک کامنٹ ہم لیتے ہیں اپنا احتشام نظامی صاحب سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نظام صاحب. نظام صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی میں سن رہا ہوں آپ.
جی جی نظام صاحب, آپ کو پتہ ہے جیسا کہ صدارتی انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے یہاں پر, اور آج پرائمری ہے نیو ہیمپشر میں, ہم نے اس کے بارے میں کافی تفصیلی بات کی. آپ ایک تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے ذرا یہ فرمائیے گا کہ آج کا ووٹر معیشت, مذہب یا رنگ و نسل کے ایشوز میں, اس پہ ترجیحی بنیادوں پر کس چیز کے انتخاب کے ساتھ سامنے آیا ہے؟ ویسے تو آپ نے ابھی خان صاحب کا بھی وہ تجزیہ سنا ہے کہ سائنسدانوں سے مایوس, سیاستدانوں سے مایوس قوم جو ہے وہ آؤٹ آف جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہٹ کر دیکھ رہی ہے, اور لیکن آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے موجودہ صورتحال کا؟
خان صاحب کا جو تجزیہ تھا وہ بہت حد تک حقیقت سے قریب تر تھا, اور چند برسوں پہلے تک تو بہجت ہم نے یہ یہاں پہ آبزرو کیا امریکہ کی پولیٹکس میں کہ عام لوگوں کو پولیٹکس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, وہ معیشت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں, جابس ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق ان کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اتنے الجھے رہیں کہ سیاست میں عام لوگوں کا عمل دخل بہت کم ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ میں نے کچھ رجحان کچھ مختلف دیکھا ہے, اور عام طور پر نوجوان بھی پولیٹکس سے بات کرتے ہیں, کینڈیڈیٹس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میں چونکہ ایک مالیاتی ادارے سے منسلک ہوں اور وہاں پہ عام لوگوں کا آنا جانا اور اس سے ڈیلنگ میری رہتی ہے, تو وہ گفتگو کرتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریپبلکن گورنمنٹ یہاں پہ تھی, خاص کے جونیئر بش کی جو حکومت تھی, اس وقت سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی
جی.
لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فورن پالیسی ہے
جی.
اور جو انٹرنل جو اکنامک پالیسی اکنامی ہے یہاں
جی.
کی وہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ, اور یہ بات خان صاحب کی درست ہے کہ یہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ بہت مایوس ہیں واشنگٹن سے اور واشنگٹن ڈی سی سے, اور جو سیاستدان واشنگٹن میں جاتے ہیں ان کے ووٹ لے کر وہ پھر اپنے ایجنڈے میں لگ جاتے ہیں, اور اس کا احساس انہیں بہت زیادہ ہے.
اچھا نظام صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا, ابھی ٹھہریے گا, اور اب ہم پروگرام میں کو پاکستان کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز ایک اور نام ہے تجزیہ کاروں میں ڈاکٹر فوزیہ سعید کا. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس ہوتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں, ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون لائنز کے پر ہمارے یہ تجزیہ کار ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اور بعض اوقات سگنلز کی وجہ سے یا ٹیلی فون لائنز میں پراپرلی ان کا کنیکشن نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں یہاں سے احتشام نظامی صاحب ہیں, ابھی سعودی عرب جدہ سے ہمیں سراج وہاب بھی جوائن کریں گے, لیکن جیسا کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کرنا ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم جو کہ سینیٹر بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فوزیہ سعید جو کہ آج کل لوک ورثے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, لیکن اپنی خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے, وہ کام کرتی آئی ہیں, مختلف طرح کے قوانین ان کے حساب سے انہوں نے کوشش کر کے پاس بھی کروائے ہیں. تو آئیے اب ہم یہاں سے پوچھتے ہیں نظامی صاحب سے بھی, نظامی صاحب کی بہت نظر ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر, ہندوستان کی ایشوز اور سماجی اور سیاسی امور کے اوپر. تو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج یہ کہا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے بعد اب فوجی آپریشن مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ سے تباہ حال علاقوں کی تعمیر نو کا کام ہے, بے گھر افراد کی واپسی کا کام ہے, اور وہاں لوگوں کی امنگوں کے مطابق کام کرنے والی انتظامیہ بھی جو ہے وہ اب فوجی آپریشن کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ رہ جاتا ہے. تو تو جنرل قیوم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اب جنرل صاحب آپ نے میرا سوال یہ سنا ہوگا, ہم بات کر رہے ہیں جنرل شریف کی جنہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو فوجی اب آپریشن ہے ضرب عصب کے نام سے جو شروع کیا گیا تھا دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے, وہ کافی مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. تو آپ کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے ہے, آپ کے دفاع کے شعبے میں آپ کی اپنی بڑی نمایاں خدمات ہیں, تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے بعد خاتمہ کرنے کے لیے جو ضرب عصب کا آپریشن کارروائی شروع ہوئی تھی, اب جنرل راحیل شریف کے اس کے بیان کے بارے میں آپ ذرا کچھ وضاحت فرمائیے, اس دشوار ترین مرحلے سے سرخ رو ہونے کی صورت کیا ہوگی؟
دیکھیں پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ دشواریاں ہیں کیا.
جی
مسئلہ یہ ہے کہ ضرب عصب تو کامیاب ہوا, وہ ملیٹنٹ کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے وہ ڈسٹرائے ہو گیا, ان کا کمیونیکیشن ختم ہو گیا, ان کے اڈے ٹوٹے, وہ بھاگے, کچھ مارے گئے, کچھ بارڈر سے اس طرف چلے گئے. ابھی یہ واقعی رحیل شریف صاحب ٹھیک کہتے ہیں, بڑی کروشل سٹیج ہے جس کے اوپر ایک تو آپ نے بارڈر کو سیل کرنا ہے تاکہ یہ جو لوگ بھاگ ادھر گئے ہیں وہ واپس نہ آئیں, نمبر ٹو جو آپ کے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں ان کی واپسی کا مسئلہ ہے, جن میں سے ابھی 1.5-2 لاکھ لوگ آ چکے ہیں, باقی نے آنا ہے, ان کے لیے آپ نے ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو بیٹر کرنا ہے, ان کے ٹوٹے ہوئے مکانوں کو سیدھا کرنا ہے, بزنس سینٹرز کو قائم ہونا ہے. ساتھ ساتھ افواج پاکستان نے تقریباً 214 کوئک امپیکٹ پروجیکٹس, جن کو کیو آئی ٹی یہ کہتے ہیں, وہ شروع کیے ہوئے ہیں, جس میں کچھ 53 اسکولز اور کالجز ہیں, وہ ہیلتھ سینٹرز ہیں, کوئی پوائنٹس ہیں, اور تقریباً آل ملا کے کچھ 700 کلومیٹر کی روڈ نیٹ ورک ہے جو زیادہ تر مکمل ہو چکی ہے. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن کا آسپیکٹ ہے اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ سول حکومت بھی افواج پاکستان کے ساتھ مل کے بلکہ ایک قدم آگے چل کے رہنمائی کرے اور کرے, اور اس کے اوپر حکومت کو بالکل اس چیز کا احساس ہے اور اس میں وہ کیا جا رہا ہے. ان اڈیشن ٹو دیٹ کہ یہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی, ابھی ہم نے لیگل اسٹیٹس جو فاٹا کا ہے, یہ ایک ایسی سٹیج ہے کروشل جس کے اوپر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. پچھلے 70 سال سے ہماری یہ ٹرائبل بیلٹ اگنور تھی, اور یہاں 70 سال تو کیا, اس سے پہلے جب انگریزوں کی یہ کالونی تھی سب کانٹیننٹ, اس وقت بھی ان کی افواج بھی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے ایریا میں نہیں چلی گئی. ابھی جب ہم نے ان ایریاز کو کلیئر کیا ہے تو ایدر دے شوڈ بی پارٹ آف یہ جو اپنا خبر کا حصہ بن جائیں یا ان کا ایک آزاد صوبہ ہو. اس کا فیصلہ ٹرائبل بیلٹ کے لوگوں کو خود کرنا ہے تاکہ یہ دور رس ہو, اور پھر ان کی ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہو جو ان کو خود یہ اپنے معاملات کو حل کرے, بلدیاتی سسٹم ہو, ان کے ممبرز ہوں پروونشل اسمبلی کے, ان کے نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرز ہوں, اور اس طرح افیکٹولی ان کی اپنی انوالومنٹ ہو جائے, اور اس طرح روزگار کریٹ ہوں گے, اور یہ لوگ اس کے اوپر اپنے طور کے اوپر بھی فخر کر سکیں گے. تو یہ ایک بڑی مشکل فیز ہے جس میں ابھی فاٹا کی ریفارم کے اوپر تو پارلیمنٹ میں بہت کام ہو رہا ہے
جی,
اور حکومت نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنائے ہوئے ہیں, گورنر الگ کام کر رہے تھے, صوبے میں الگ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہمیں آگے چلنا ہے. پریزنٹلی وہی پرانا پی اے کا سسٹم ہے جس میں تحصیلدار, نائب تحصیلدار, لیویز اور وہ جرگہ سسٹم پر وہ چل رہا ہے, لیکن اس کی میجارٹی جو ہے وہ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا نظام ہو یا آپ کا جو آئین ہے اس کی ٹوٹل کوریج ہونا چاہیے تاکہ یہاں ایک سیولائزڈ سوسائٹی جنم لے سکے, اور ان کے بچے بھی آگے تعلیم اچھی حاصل کریں اور فیوچر کے اندر اپنے ٹرانسفارم کر دیں اپنی ٹرائبل بیلٹ کو. لیکن اس کے لیے مسئلہ صرف ابھی ایک ڈیورنڈ لائن والا ہے جو ویسٹرن بارڈر کا ہے, اور ویسٹرن بارڈر سے اکراس افغانستان کی ویک گورنمنٹ, اور جہاں ان کی ویک نہیں ہے صوبوں کے اندر, اور جہاں ان کے اپنے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے بھی ادھر سے بھاگ کے وہاں چلے گئے ہیں, ان کو بھی حل کرنا ہے. تو یہ سارے ملا کے مسائل ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو سیاسی بصیرت بھی چاہیے, سفارتکاری کے اندر بھی آگے جانا ہے, اور ایک جو سٹیٹس مین ویژن ہے اس کی ضرورت ہے, جو آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ساری جماعتوں کے تعاون کے ساتھ ہم اللہ کے کرم سے اسی سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کافی چینجز اس ایریا میں آ جائیں.
اچھا جنرل صاحب ایک چلتے چلتے ایک اور مجھے معلوم ہے, ہم اپنے سننے والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جنرل صاحب اس وقت کسی میٹنگ میں ہیں جہاں سے اٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنے کو آئے ہیں, جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جنرل صاحب, پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائے موت پانے والے چار مجرموں کی سزاؤں پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے. ان پر یہ تھا کہ وہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گرد حملوں میں انہوں نے سہولت کاروں کا کردار ادا کیا تھا. تو یہ اس عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو دہشت گرد عوامل ہیں ان کو, ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ یہاں پر آتا ہے جب سزائے موت کی بات کی جاتی ہے, کافی چیزیں پیچیدہ ہیں, تو لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر کس طرح سے کہیں گے؟ ہم کوشش کریں کہ ہماری انسانی حقوق کی علمبردار جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی بات ہو جائے, لیکن فوری طور پر آپ اس کے بارے میں کچھ کامنٹ اگر کر سکیں تو.
دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے اور وسط قسم کی گوریلا وارفیئر فیس کی ہے, جس کے اندر انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے پھینکا گیا, نہیں دیکھا گیا کہ یہ بوڑھا ہے, عورت ہے, بچے ہیں, یہ اپاہج ہیں, گھروں کے گھروں کو تباہ کر کے جلا دیا گیا, لوگوں کی سر الگ کیے, کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلا گیا. تو یہ غیر معمولی حالات تھے جس کی وجہ سے ملک کی پوری سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا اور ملٹری کورٹس کو ایک سن سیٹ کلاس کے ساتھ لگایا, جس کا ایک سال گزر گیا اور ایک سال اور ہے. اس میں کچھ لوگ کنوکٹ ہوئے اور ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے. ابھی یہ جو فیسیلیٹیٹر یا فائنانسرز ہیں, یہ پھنسے ہوئے تھے اور اس کے اوپر حکم امتنائی جو کورٹ نے کیا, ہم عدالت کے نظام کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ عدالت نے کسی خاص وجہ کے لیے اس کو روکا ہوگا, اور یہ جو لوگ ابھی حکومت کی طرف سے اس کو پرسو کیا جائے گا, اینڈ آئی ایم شیور کہ فائنلی یہ جو سٹے ملا ہے یہ ہٹ جائے گا اور یہ لوگ ایگزیکیوٹ ہوں گے. یعنی ملک دیکھیں, سیولائز ملکوں کے اندر تو ہمیں بالکل یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں. یہ ہمارے غیر معمولی حالات تھے, جس طرح گوانتانامو بے بنانے پہ مجبور ہوا امریکہ اور دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ کرائم کے اوپر لوگ ٹرائم ہوتے رہے. ابھی بھی یہاں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے اور یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے, لیکن ہم عدل کے نظام کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے سیولائز نیشن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان دی لانگ رن ہم کنونس کر لیں گے کہ ان کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے, اور جو لوگ کنوکٹ ہو رہے ہیں وہ ایگزیکیوٹ بھی ہوں گے ملٹری کورٹس کی طرف.
بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, سینیٹر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے برسر اقتدار پارٹی سے. جنرل صاحب, آپ کا بے حد شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب اسی سلسلے میں ہم ایک کوئک کامنٹ کرتے ہیں احتشام نظامی صاحب سے, ان کو بھی جانا ہے. ہمارے ساتھ سراج وہاب صاحب ہیں جدہ سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا نظامی صاحب, آپ بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے مرتکب افراد یا دہشت گردی کی اعانت کرنے والوں کو اگر سخت سزائیں نہ دی جائیں, ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کا جو کہ علم بردار لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں سزائے موت کی بھی مخالفت کرتے ہیں, تو اس سے کیا دہشت گرد عناصر کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیجت. اس میں ایک بات یہ دیکھنے کی ہے کہ چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے, اور یہ بات طے پا گئی تھی جب فوجی عدالت کا قیام عمل میں آیا تھا پاکستان میں, کہ فوجی عدالت میں جو بھی فیصلے کیا جائے گا کسی مقدمے کا, اس کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ان چار ملزمان کی بات کی ہے اور جنرل صاحب بھی اظہار خیال کر رہے تھے, اصل میں ہائی کورٹ نے تو ان کو وہ سزائے موت برقرار رکھی تھی, لیکن سپریم کورٹ میں ان کے وکلا نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات کو سماعت کے لیے نہ تو انہیں اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت دی گئی, اور نہ ہی سزاؤں پر فیصلے کا کوئی ریکارڈ فراہم کیا گیا.
اسی لیے اٹرنی جنرل
ہوتا ہے, اور یقیناً سپریم کورٹ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اٹارنی جنرل کو اور فوج کے قانونی شعبے کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ وہ آ کر اس سلسلے میں وضاحت کریں. اور یقیناً یہ 16 فروری کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے, تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی التوا ہوگا یا معاملہ آگے بڑھے گا, اور سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ قانون کے مطابق کرے گی. اب جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں کے سلسلے میں اتنی نرمی کیوں ہوتی ہے, اور یہ سوال ہم نے بھی اٹھایا تھا اپنی تحریروں میں اور آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جس طرح سے مقدمات چلے تھے فوجی عدالتوں میں اور سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور صرف جناب صدر پرویز مشرف صاحب کے جو ملزمان تھے ان کے حملے کے, उनके अलावा किसी को वहां तक नहीं लाया गया और उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। मैं तो बल्कि कहूंगा कि जो कानून के मुताबिक अदालतों में मुकदमा चल रहा है, मुकदमात चल रहे हैं, वो तो बहरहाल कानून के मुताबिक चलेंगे और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और खास के अदालती निज़ाम है उसके बारे में एतराज़ात भी होते रहे हैं और लोग रिफॉर्मेशंस की भी तजावीज़ देते रहे हैं, तो उसके मुताबिक मुझे लगता तो यही है कि और मुकदमात में भी ताखीर होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि देखिए मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है कि लाल मस्जिद के जो मौलाना अब्दुल अजीज हैं वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं और बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो रियासत के खिलाफ है, रियासत के मुफादात के खिलाफ है, कवानीन और आइन के खिलाफ है, लेकिन हुकूमत न जाने क्यों बिल्कुल इस मामले में तेजी नहीं दिखाती और ऐसे लोगों को घसीट के कानून के सामने भी नहीं लाती।
करना जरूरी है।
जी हाँ,
मतलब ऐसे तो लोगों का
ये जो है ये खामियां पाकिस्तान में की सियासत में, कवानीन में, अदालतों में मौजूद हैं और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम निज़ामी साहब हमारे साथ थे। अब हम बात करते हैं सिराज वहाब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सिराज। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, मुझे मालूम है आप बहुत आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं मुश्किल से, अपने बे इंतहा मसरूफ आपका ये वक्त होता है अखबार में भी और बाकी प्रोग्रामों के लिए भी। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, कुछ दिनों से हमारे सामने बार बार वो आ रहा है कि भारत में मुसलमान तंजीमों ने दाइश को दहशतगर्द और गैर इस्लामी करार देते हुए भारत में नौजवान मुसलमानों की दाइश के हवाले से गिरफ्तारियों का खदशा जाहिर किया है। मुसलमान तंजीमों ने इसे तालीम याफ्ता नौजवान मुसलमानों को हदफ बनाने की साजिश करार दिया है, जबकि दिल्ली जामे मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और मुसलमानों को जो नौजवान मुसलमान हैं उनको जो बेकसूर हैं उनको जेल में सजाओं का मामला जो है वो भी उठाया है और दाइश के प्रोपेगेंडे को रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इस सिलसिले में मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और इमाम अहमद बुखारी ने क्या कहा उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं हमारे पास इस वक्त उनकी साउंड बाइट्स नहीं है, हम माजरत करते हैं अपने सुनने वालों से। हम पूछते हैं सिराज साहब से, सिराज साहब आप ये फरमाइएगा कि भारत में मुसलमानों के दाइश की तरफ मुतवज्जो होने की खबरें तो काफ़ी दिनों से इत्तलात इस बारे में आती रही हैं, लेकिन भारत का नौजवान मुसलमान किस हद तक दाइश प्रोपेगेंडे का शिकार है?
देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है और इसका जो है जवाब जो है बहुत ही तवील है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ज्यादा जो है पिछले 50 या 60 जब से वो ये जो इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान जो है बहुत मिलजुल के रहे हैं और वहाँ की जो प्लुरलिस्टिक जो उसकी आइडियोलॉजी है इंडिया की वो बहुत हावी है। यानी इससे पहले भी कई मतलब ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे अनासिर जो है वो चले आए जो बहुत ही मुतासिर थे, मेरी मुराद वो हिंदू फिरका परस्तों से हैं कि जो इकतदार में आए बीजेपी के हवाले से या उससे पहले इंदिरा गांधी के जमाने में एक जनसंघ हुआ करती थी जो बाद में बीजेपी बन गई। तो ये जनसंघ के ये तमाम सारे एलिमेंट जो है ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये बड़ी खतरनाक हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले ये लोग थे कि जिन्होंने मुल्क के जो किरदार को जो सेकुलर किरदार को उसको मस्क करने की कोशिश की और उसके बाद में फिर बाबरी मस्जिद का सानहा हुआ, उसकी शहादत हुई, तो उसके बाद मुसलमानों में बड़ा वहां पे गम और गुस्सा रहा। लेकिन उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी के अंदर जमहूरियत के अंदर ये सबसे अच्छी बात होती है कि वो उसमें कोर्स करेक्शन का जो है वो फैसिलिटी होती है कि जब आवाम जब देखती है कि मुल्क एक पर्टिकुलर फिरके ने उसको यरगमाल बना दिया है और उसको एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है तो फिर तमाम सारी हिंदुस्तान की तमाम सारी आवाम बहसियत मजमूई एक होकर फिर वो अपने सेकुलर किरदार की तरफ फिर से रागिब होती है और उसको वो जो कोर्स करेक्शन है वो होता है। तो हमने देखा कि इससे पहले जब बीजेपी हुकूमत आई उसमें गुजरात के फसादात हुए जिसमें आज के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका रोल भी बहुत ज्यादा नुमाया रहा जिसकी वजह से उनको अमेरिका में और यूरोप में उन पर पाबंदी लगी, उनको विजा पे पाबंदी लगी। तो उसके बाद में वो कोर्स करेक्शन हुआ, वहां पर वाजपेयी हुकूमत जो थी वो बिल्कुल इख्तदार से खारिज हो गई इसलिए कि गुजरात का वो सानहा हुआ, इससे पहले जो मामला हुए थे वहां पर। तो इससे ये जो مسلمانوں میں ڈیموکریسی کے وجہ سے ہندوستان میں ایک کورٹ کرسٹن کی جو فیسلٹی ہے تو ان کو جو غم ان کا غصہ ہوتا ہے وہ تھرو دی بیلٹ نکل جاتا ہے. یعنی ان میں کبھی بھی جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں اس میں بیلٹ ورسز بلٹ کا ہمیشہ سے جو ہے یہ تنازع رہا ہے. ہندوستان کے اندر بیلٹ وہ ایک ایسا زبردست جو ہے وہ حکمت رہی ہے کہ جس کے وجہ سے لوگوں نے حکومت کی جو ہے تختے پلٹے ہیں اور اس میں جو ہے پھر لوگوں کو اعتماد رہا ہے. اسی لیے ڈیموکریسی کے اندر مسلمانوں کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا کہ وہ وہاں پہ میجورٹی ہندوؤں کا ہے. جو اس وقت صورتحال وہاں پر ہندوستان میں ہے جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ شاہی امام احمد بخاری نے ملاقات کی, آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے جو پریسیڈنٹ ہے نوید حامد صاحب انہوں نے بھی جو بیان دیا ہوگا میں نے تو نہیں اس میں سنا, لیکن یہ کہ ایسی جب کیمپین آپ آئی ایس کے خلاف چلاتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کیمپین کے تھرو ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے پوری سوسائٹی کے اندر یا پوری کمیونٹی کے اندر غم اور غصہ ہو. دیکھیے کہ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر جب سمجھوتا ایکسپریس کا سانحہ ہوا, سمجھوتا ایکسپریس کے اندر جب جو بلاسٹ ہوئے تو اس وقت فوری کئی مسلمانوں کو پکڑ لیا گیا, نوجوانوں کو جو ہے جیلوں کے اندر بھر دیا گیا. پھر وہاں حیدرآباد میں مکہ مسجد میں ایک بلاسٹ ہوا, اس میں بھی تمام ساری مسلمانوں کو جو ہے دھر پکڑ کی گئی اور نوجوانوں کو پکڑا گیا اور جیلوں میں بھر دیا گیا. پھر مالیگاؤں جو مہاراشٹر میں ایک شہر ہے جس میں مسلم آبادی زیادہ ہے, وہاں پر ایک مسجد میں بلاسٹ ہوا, اس کے اندر بھی تمام ساری سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ مسلمان ملوث تھے, ان کو پکڑ کے جو جیلوں میں بھر دیا گیا. 6-7 سال کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ تمام سارے لوگ ہندو فرقہ پرست تھے اور یہ کہ کئیوں کا اس میں تعلق جو ہے ہندوستانی آرمی سے تھا, جیسے کرنل پروہیت کا نام بہت آتا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت زبردست اس کا رول ادا کیا تھا اور اس کے اندر کئی سارے ہندو
فرقہ پرست. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی نظام میں ریفارمز کی یا اصلاحات کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری
ہونی چاہیے. اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے آئی ایس کے خلاف جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایس ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہندوستانی مسلمان کو, وہ بالکل اٹریکٹ کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ ایسے عوامل پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہندوستانی نوجوان کوئی دوسری طرف دیکھیں. سسٹم کے اندر اس طرح کی اصلاحات کرنی چاہیے اور سیکورٹی فورسز خاص طور پہ جو پچھلے زمانے میں ہوا, جیسے مسلمانوں کو معصوم مسلمانوں کو پکڑا گیا, جیلوں میں دھر دیا گیا, اس کے بعد میں پتا چلا کہ ہندو فرقہ پرست ان بم بلاسٹ کے پیچھے وہ شامل تھے, تو اس طرح کی چیز ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو آئی ایس کے خلاف جو فائٹ ہے, جو داعش کے خلاف جو فائٹ ہے, خدا نخواستہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. کیونکہ داعش اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ خطرہ جو ہے وہ تمام سارے ملکوں میں موجود ہے, ہندوستان میں بھی بالکل موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو فائٹ ہونی چاہیے اس میں وہ تمام سارے لوگ جو مسلم لیڈرز ہیں, زبردست مسلم لیڈرز وہاں پر موجود ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ موجود ہیں, تمام مسجد کے آئمہ موجود ہیں, امام موجود ہیں, یہ تمام سارے لوگوں کو اس میں انوالو کر کے آئی ایس کے خلاف جنگ لڑی جا سکتی ہے. اس لیے کہ یہ جو بیٹل ہے صرف سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے, بار بار ہم کہتے ہیں یہ جنگ دل و دماغ کی جنگ ہے, ہارٹ, دس از دی فائٹ فار دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف دی مسلم یوتھ. تو اس کے لیے بہت ہی احتیاط سے حکومت کو پیش رفت کرنی چاہیے, اور ایسی حکومت جس میں مسلمانوں کا اعتماد نہیں ہے اس حکومت کو تو بہت کیئرفل ہو کے
محتاط رویہ اپنانا چاہیے. ہمیں ابھی یہاں سے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری بھی, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, شام کے صوبے حلب میں شام کی جو سرکاری افواج ہیں روس کے فضائی حملوں کی مدد سے, دو مسائل بڑے ابھر کر سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پر جو لڑنے والی ملیشیاز تھیں انہوں نے پسپائی اختیار کر لیا, اور دوسرے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ترکی کی سرحدوں کی طرف بھاگ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد روس کی مدد سے علاقوں کو واپس لیتے ہوئے اب کسی بات چیت یا سیاسی عمل کی طرف واپس آنے میں دلچسپی رکھیں گے, یا بات چیت پر آمادہ ہونے کی کوئی صورت بن سکے گی؟
دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ بات چیت پہ آمادگی ہو, لیکن اس وقت تو جو بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار پہ رہیں, اور اس کے علاوہ جو بات چیت ہو جائے, اور باقی کوشش یہ ہے کہ وہ اقتدار سے ہٹ جائیں اور شام کے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے معاملات کا آئندہ کوئی انتظام کر سکیں. لیکن اتنی بڑی جب مداخلت شروع ہو جائے انٹرنیشنل, تو پھر اس کے بعد ابھی تک جو پچھلے 40-50 سال کا تجربہ ہے, حالات نارمل تو نہیں رہتے اور جلدی نارمل ہونے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا. तो ये तो मुझे एक लगता है कि एक मुसलसल जो एक एक, एक तकलीफ की जो सूरत है और एक बहुत ही शदीद जो
इंसानी बहरान कहा जा सकता है,
वो इंसानी अलमिया की सूरत है, वो शाम के अंदर भी रहेगी और उसके बाहर भी रहेगी।
अच्छा, ये सिराज साहब से पूछते हैं, सिराज साहब, सऊदी अरब की तरफ से पिछले दिनों ये बात कही गई कि वहाँ पर शाम में फ़ौजें भेजने के लिए भी वो तैयार है। मेरा सवाल ये है कि अगर शाम में फ़ौजें भेज दी जाती हैं सऊदी अरब की तरफ से या दूसरे खलीजी ममालिक की तरफ से, वहाँ पर ईरान के जंगजू जो हैं वो पहले ही से लड़ रहे हैं सदर बशार अल-असद की फ़ौजों की हिमायत में, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने का इम्कान है और मशरक़ वुस्ती में ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की सूरत हो सकती है? किस तरह से आप इसको देखेंगे?
देखिए, एक जो बारहा पिछले पांच सालों में जब से सीरियन क्राइसिस हुआ है, बात बारहा ये कही जा रही थी कि अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिकन लीडरशिप इस बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि वो वहाँ पर सीरिया में बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी अपने बंदों को वहाँ पर भेजें, इसलिए कि जो तल्ख एक्सपीरियंस हुआ था इराक में उसके बाद से अमेरिकन पॉपुलेशन में इस चीज़ के बिल्कुल कोई राजी नहीं है। अमेरिकन ओपिनियन इसलिए इसके लिए राजी नहीं है कि अब मशरक़ वस्ती की किसी जंग में अमेरिकन जो है वो वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर वो उनका कत्ल हो या उनके बॉडी बैग्स वापस आए। तो ये जो बात बार बार बारहा कही जा रही थी कि अमेरिका को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए और न सिर्फ अपने इंटरेस्ट बल्कि अपने जो उनके जो जो अलाइज हैं, जो हरीफ हैं, उनके प्रोटेक्ट को किस उनके इंटरेस्ट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे खलीजी ममालिक बारहा ये कह रहे थे कि अमेरिका को इसके अंदर लीड लेनी चाहिए और वहां पर जो 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 वैक्यूम है उसको किसी तरह पुर करना चाहिए। जब वो वैक्यूम वहां पे पुर नहीं हुआ तो हमने देखा कि हिजबुल्ला वहां पे इस थिएटर ऑफ वार में आ गया, उसके बाद में ईरान ने अपने जंगजुओं के अंदर भेज दिया, उसके बाद में रशिया वहां पर जो है कूद पड़ा। तो इसमें जो वैक्यूम था, ये वैक्यूम इसलिए था कि अमेरिकन लीडरशिप जो है वहां पे अंदर जाने से उसने इनकार कर दिया और फिर उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो मॉडरेट अपोजिशन या जो हम जिसको रिबेल्स कहते हैं या सीरियन नेशनल आर्मी जिसको कहते हैं, उनको अमेरिका ने या सऊदी अरब ने और दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन ये जो जब तक के वहां पर ये बातें थी कि अगर आपको दाइश के खिलाफ लड़ना है और अगर आपको ये असद की जारहाना पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर वहां पर लड़ना है तो आपको वहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। अमेरिकन पॉलिसी मेकर की बारहा कह रहे थे कि ये जंग के अंदर जो है जो कलीजी किरदार है वो गल्फ की जो जो अरब कंट्रीज है उनको करनी चाहिए। जाहिर है अरब इसमें पहले कभी किसी जंग में ऐसे डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया था, जब भी वो गए हैं तो अमेरिकन को जो है उन्होंने आगे आगे रखा और फिर वहां पे गए। तो जब सऊदी अरब में और वो वहां पर आपके पास इस वक्त जो इलेक्शन के अंदर जो नैरेटिव है डेमोक्रेटिक कैंडिडेट का जिसमें हिलरी क्लिंटन और फिर वहां पे रिपब्लिकन में भी, तो उसमें भी यही नैरेटिव है कि भाई अमेरिका को अगर अंदर जाना है तो उनको अरब ममालिक को आगे करना चाहिए, अपने अलायंस को वहां पे आगे रखना चाहिए। तो ये जो प्रपोजल है एक्चुअली उस कंसर्न को एड्रेस करता है अमेरिकन की कि देखिए हम वहां पे अंदर जाने के लिए तैयार हैं, हमें अंदर जाने के लिए कोई कबाद नहीं है, अगर हमको दाइश को किल करना है, क्रश करना है और स्टेबिलिटी लानी है सीरिया में तो अंदर जाने में या ग्राउंड फोर्सेस में हमको वहां भेजने में किसी किस्म की कोई कबाद नहीं, लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि ये सभी कोलिशन बनेगा, ये कोलिशन के अंदर अमेरिकन की लीडरशिप होगी, हम अमेरिकन लीडरशिप के साथ वहां पर अंदर जाएंगे। तो ये उस
पर्सपेक्टिव
है, उस कंसर्न को एड्रेस करता है और हम ये समझते हैं कि जब तक वहां पे कोई काउंटर बैलेंस नहीं होगा तो जो ईरानियन फोर्सेस वहां पर है, जो हिजबुल्ला फोर्सेस वहां पर है और जो असद की फोर्सेस है जिस पर लोगों को उन्होंने बिल्कुल भूख की तरह जो सीज और भूख की तरह वो जो भूख से मर रहे हैं जो लोग जो सीज वहां पर है, जब तक कि कोई काउंटर बैलेंस वहां पर नहीं होगा तो वहां पर स्टेबिलिटी आने के इम्कान बिल्कुल नहीं है। लिहाजा इस पसमंजर में सऊदी अरब के इस प्रपोजल को देखना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इराक में रमादी में फौजियों ने, इराकी फौजियों ने ये बात वाज़े तौर पर कही है कि पूरा रमादी जो है वापस ले लिया गया दाइश से इराक में, और शाम में भी इसके अलावा ये भी रिपोर्टें आई हैं कि उनकी तादाद कम हो रही है दाइश की अस्करियत पसंदों की। आप समझते हैं कि अमरीका की ज़ेर क़्यादत इत्तेहाद की जो कोशिशें की जा रही हैं, जो फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं, कदा नज़र इसके कि शाम में रूस की तरफ से जो शहरियों को और बशार अल-असद के मुखालिफ ग्रोहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके साथ साथ वाकई दाइश के खिलाफ कोई मौसर तौर पर कारकर्दगी सामने आ रही है? आप इसको किस तरह से देखेंगे इस सारी पेचीदा सूरत हाल में?
देखिए, मैं बिल्कुल ये एक دوسری طرف ہی بات کرنا چاہوں گا جو سوچنے کے لیے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو مسلمان لیڈرشپ, چاہے وہ گلف کی ہو, عرب ریاستوں کی ہو, سعودی عرب کی ہو, ایران کی ہو, اس کے ہم خیال جو لوگ بھی ہوں, یہ سم ہو ایک ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ بہت بری طرح اس ٹریپ میں آ چکے ہیں بدقسمتی سے ساری مسلمان لیڈرشپ کہ جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 70s کے آخر میں اور 80s کے ابتدا میں, اس دہائی کے ابتدا میں یہاں ویسٹ میں بیٹھے ہوئے بعض پالیسی میکرز نے سوچا تھا کہ جس طرح ہم نے کمیونزم کا مقابلہ کیا ہے, چائنیز کمیونزم اور رشین کمیونزم کے آپس کے باہمی اختلافات کو ایکسپلائٹ کر کے بینے ہی ہم مسلم ورلڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, شیعہ اور سنی کے اختلافات کو بہت ہی بڑے پیمانے پہ اچھال کے اور ابھار کے. اور وہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے حکمران, ہمارے جو دانشور طبقہ ہے اور کچھ حد تک عوام بھی اس بری طرح اس ٹریپ میں آ چکے ہیں. میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ سعودی عرب کی لیڈرشپ, ایران کی لیڈرشپ, پاکستان, ترکی, انڈونیشیا, یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اور جو عرب ریاستیں ہیں, وہ یہ دیکھیں اس پوری تھنکنگ کو ایک دوبارہ سوچیں, ری تھنکنگ کریں اس پورے سیناریو کو کہ یہ جو ساری کی ساری جو یعنی جو یہ ہوئی ہے, اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس میں ہم ٹریپ میں اور ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. یہ تو کوئی اور عزائم کو پورا کرنے کی بات ہے. اچھا, اتنی زیادہ کنٹرڈکشن ہے اپنے سارے کے سارے مختلف پوائنٹ آف ویوز میں کہ اس پہ پوری طرح ذرا پیچھے ہٹ کے اگر ری تھنکنگ کریں کہ مسلمانوں کو باہمی طور پہ مل کے سوچنا چاہیے, اپنے بہت ساری چیزوں کو ذرا پیٹی ایشو سمجھ کے اس سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے, نہ امریکہ کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہیے نہ روس کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو بدقسمتی سے ہوا ہے, جو مسلمان جو انتہا پسندی ہے, آپ دیکھیں نا مثلا داعش کا ہے امریکہ میں, میں جو کنٹرڈکشن کی بات کر رہا ہوں, امریکہ میں یہاں پورے طرح سمجھایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ دنیا میں سب سے بڑا خطرہ داعش ہے اور اسلامی انتہا پسندی ہے اور مسلمان جو نوجوان ہیں ان میں انتہا پسندی ہے, جبکہ یہاں اتنا زیادہ دفعہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ امریکہ کے اندر جو وائٹ سپرمس گروپ ہیں, جو انتہا پسند گروپ ہیں, انہوں نے زیادہ تباہی مچائی ہے, لیکن سارا کا سارا میڈیا کا زور ہوگا کہ نہیں یہ داعش کا ہے, اسلامک اسٹیٹ کا ہے اور ہم بھی اسی ٹریپ میں ہیں. یقیناً وہ خطرہ ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مل کے اس خطرے کا کیوں نہیں مقابلہ کیا جا سکتا. ساری کی ساری لڑائی وہ عملاً پہلے وہ سعودی عرب, ایران سے پھر شیعہ سنی اور وہ نیچے گھروں تک پہنچ رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پورے کو ایک ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے لیڈرز, ہمارے دانشور جو ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس ٹریپ میں آ کے کس چیز کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں.
شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ تھے. لاسٹ کوشچن ہے میرا, سراج صاحب ایک کوئک کامنٹ کریے گا. لیبیا میں داعش کی موجودگی بڑھتی جا رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیبیا میں اگر داعش مضبوطی پکڑتی ہے تو اس سے مشرق وسطی سے ان کی توجہ شمالی افریقہ کی طرف مبذول ہو رہی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آخری دو منٹ.
نہیں نہیں, بہت بہت دیکھیے, داعش کا جو بڑھتا ہوا جو یہ ہے, یہ بہت ہی الارمنگ ہے, اور وہ لیبیا کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ پریزنس ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کے بعد وہ افریقہ کے اندر تمام سارے ان کی جو ہے جڑیں پیوست ہو جائے گی. یہ بہت بڑا جو ہے ایک پرابلم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ داعش وہاں داعش کے پنپنے کے لیے وہ جگہ سازگار ہوئی ہے جہاں پہ کوئی پولیٹیکل یا سیاسی سولوشن نہیں ہوا ہے, اور سیاسی سولوشن نہ ہونے کی صرف وجہ یہ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جو آپس میں اپنے ان کے جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور اس کے وجہ سے یہ کوئی سولوشن ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے. داعش کو آپ ملٹرلی ختم نہیں کر سکتے, یہ ایک ایسی ایک کیفیت ہے جو نوجوانوں کے اندر ایک بڑا زبردست اس کا جو ہولڈ ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو اگر آپ کو کنٹین کرنا ہے تو آپ کو وہ تمام ساری چیزوں کے پولیٹیکل سولوشن نکالنے پڑیں گے. بارہا یہ کہا گیا کہ داعش وہاں پہ پنپی ہے جہاں پر سیکٹرزم ہوئی ہے, جہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ نے ایک مخصوص جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کے پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر داعش عراق میں جو ہے پنپی ہے, عراق میں ابھری ہے, اور پھر وہاں پہ بشار اسد نے جس طرح سے اپنی ہی عوام کے خلاف جو کاروائی کی, اس کی وجہ سے اس کو ایک سازگار جو ہے جگہ ملی ہے. جب تک کہ سیاسی سولوشنز ان کنٹریز میں نہیں ہوگا, داعش کسی اور فارم کے اندر ابھر سکتی ہے, جیسا کہ القاعدہ پچھلے زمانے میں تھی اور آج داعش ہے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام ہو جائے, لیکن جب تک کہ سیاسی سولوشن نہیں ہوگا چیزوں کا, اس کو اس طرح کی کیفیت کو یا اس طرح کی چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا.
بہت بہت شکریہ جدہ سعودی عرب سے سراج وہاب ہمارے ساتھ سینئر ایڈیٹر عرب نیوز کے, اور یہاں سے واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دیا تھا ڈاکٹر زاہد بخاری نے, ایک بڑا ممتاز نام ہے ہمارے عالموں کے اندر اور تجزیہ کاروں کے اندر. تو اب آج کے پروگرام کا وقت اب ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں آج بھی ہم نے کافی اہم موضوعات کے اوپر بات کی اور تفصیلی طور پر بحث بھی ہوئی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اب آج کا پروگرام ختم کرنے کے لیے بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, اس وعدے کے ساتھ کہ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں, اپنے انہی نیوز شوز میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطہ رکھیے. بہجت اجازت چاہتی ہے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.